میں اس کا ثواب پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ جوارے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں انہیں چین و سکون کی ابدی زندگی عطا فرمائے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، خصوصاً برادر عزیز سید ساجد حسین کاظمی، مولانا شیخ محمد علی امینی، شیخ غلام محمد امینی اور اسی طرح شیخ صداقت علی، شیخ منظور حسین، ان تمام کے اس علیہ ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وتوب عليهم انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات بھیج دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خطبے کے آخر میں قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ ارشاد خداوندی قرآن مجید کی تمام آیاتوں کی طرح ایک میسج اور ایک پیغام رکھتی ہے، اور اس پیغام کا تعلق ہم سے ہے، ہمارے بزرگوں سے بھی، ہمارے جوانوں سے بھی، ہمارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی، اور اسی طرح ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں سے بھی۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی طرح یہ آیت جو پیغام دے رہی ہے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے یہ پیغام ہے، ہر انسان کے لیے، ہر صنف کے انسان کے لیے، اور ہر آیت کی طرح بہت ہی اہم اور بنیادی ترین پیغام ہے، بہت حساسیت طلب یہ پیغام ہے، انتہائی سنجیدگی سے اس آیت کو اور اس آیت کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ انتہائی حساسیت اور بہت ہی توجہ کے ساتھ۔ سورہ ہجر آیت نمبر 42، اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ہمارا رب کریم خالق دو جہاں جو ارحم الراحمین ہے، جس نے کسی بھی دور میں ہم انسانوں کو کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، نہ شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑا، نہ شیطان کے پیروکاروں کے رحم و کرم پر چھوڑا، بشرطے کہ ہم اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب اور اللہ کے مقرب بندوں کے دامن سے وابستہ رہیں۔ ہم چاہیں تو ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی شیطان اور اس کے پیروکاروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ ان تمہیدی جملوں کے بعد ترجمہ سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شیطان سے مخاطب ہے، شیطان سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے شیطان یاد رکھ، یقیناً جو میرے بندے ہیں، انا عبادی، انا یعنی یقیناً بے شک، جو میرے بندے ہیں یعنی جو میری بندگی کے دائرے میں ہیں، السلام علیکم، جو میرے اطاعت گزار ہیں، جو میری اطاعت کرنے والے میرے بندے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، ایسے انسان جتنے بھی ہیں یقیناً وہ میرے بندے ہیں، تو اے شیطان لیس لک علیہم سلطان، تجھے ان پر تسلط حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو میرے بندے ہوں گے وہ خالص میرے بندے ہیں، یہ گویا کہ اللہ تعالی چیلنج کر رہا ہے شیطان کو کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تو مسلط نہیں ہو سکے گا، تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، تو انہیں ان کے پاک و پاکیزہ اور با مقصد مقصد زندگی سے منحرف نہیں کر سکے گا، تو جتنی بھی کوشش کر لے اے شیطان میرے بندوں کو گمراہ کرنے میں تو ناکام رہے گا، میرے بندے ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ ہو میرے بندے، کلمہ میرا پڑھے، ایمان مجھ پر لے کر آئے، میری رحمت و برکت کے دنیا اور آخرت میں بھی طلبگار ہوں اور اطاعت تیری کرے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تو ان پر مسلط نہیں ہو سکے گا، میرے بندوں پر تجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالی شیطان کو مایوس کر رہا ہے اپنے خالص بندوں کے حوالے سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ سواد کی آیت نمبر 82 میں بھی شیطان یہ کہتا ہے، اللہ تعالی سے مخاطب ہوتے ہوئے اب شیطان اللہ سے مخاطب ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 82، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تو اے پروردگار تیری عزت کی قسم، یعنی لفظ جو ہے وہ مخاطب والا ہے، اللہ سے مخاطب ہے شیطان. فَبِعِزَّتِكَ اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اُغْوِيَنَّا اغوا سے ہے، اللہ کی قسم کھا کر شیطان خدا سے یہ کہہ رہا ہے بہت تاکید کے ساتھ. عربی زبان میں زبر والا لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور تشدید والا نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید در تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، اپنے راستے پر چلاؤں گا، جو میں چاہتا ہوں چاہوں گا کہ وہ بھی وہی چاہیں، وہ میرے راستے پر چلیں، جو میں کہوں وہ سنیں، جو میں کہوں وہ دیکھیں، جو میں کہوں وہ بولیں، جو میں کہوں وہی سوچیں، اور جو میں کہوں وہی انجام دیں. میں ضرور بھی ضرور عالم انسانیت میں ایسے انسانوں کو ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا، پیدا کروں گا، ان کے اوپر کام کروں گا، محنت کروں گا. میں اپنی اس قسم کو ضائع نہیں جانے دوں گا، میں اپنی محنت پر پانی نہیں پھرنے دوں گا، شب و روز لگا دوں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تاکید در تاکید. معاملہ بہت سنجیدہ ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جن میں شیطان نے یہاں عزت کی قسم کھائی ہے، وہاں اللہ کی ذات کی قسم کھائی ہے. مومن کرام، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، قیامت تک ہمارے لیے یہ روشن چراغ ہے. یہ ہمیں پردوں میں نہیں رکھتی ہے، یہ کتاب، یہ کتاب ہمیں نور کی طرف لے کر آتی ہے، ہر بات کو کھول کر بیان کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا ان دو آیتوں کی کہ ترجموں کو آپ نے سماعت فرمایا، مختصر سی تشریح جو آپ نے سماعت فرمائی، اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے. آسان کام نہیں ہے راہ عبادت و بندگی پر قائم رہنا، اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. کتنی آیتیں ہیں، یعنی بہت آیتیں ہیں جن میں شیطان نے تاکید کیوں پر تاکید، صرف یہ آیت نہیں، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں جن میں شیطان نے صاف واضح طور پہ کہا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. میں اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. پھر یہ جملہ کہنے کے بعد شیطان کہتا ہے اللہ عبادک منہم المخلصین. ہاں پروردگار، تیری یہ بات تو سچ ہے کہ ان انسانوں میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، ان کو اغوا اور ان کو ہائی جیک نہیں کر سکوں گا، ان پر میرا کوئی بس نہیں چل سکے گا. تو ان دو آیتوں کے ملانے سے معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان کہ جو اللہ کے بندے ہوں اور ان کی علامت اور نشانی دوسری آیت میں یہ معلوم ہوئی کہ جو مخلص ہوں گے یعنی خالص ہوں گے, ملاوٹ نہیں ہوگی. کس چیز کی ملاوٹ؟ تو اللہ کا بندہ کہتے کس کو ہے؟ جس کو بھی اللہ کا بندہ کہے اس کی بندگی میں ملاوٹ نہ ہو اسے خالص کہیں گے. تو اللہ کی بندگی ہے کیا کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں؟
وعلیکم السلام.
کہ یہ بندہ مخلص ہے, خالص ہے, اس میں ملاوٹ نہیں ہے. تو بندگی نام ہے ایمان کا, ایمان نام ہے اسلام کا, اسلام نام ہے سر خم تسلیم کر دینے کا, اور سر تسلیم خم کر دینا نام ہے عمل کا, عمل کا, عمل کا. کام کام اور صرف کام, محنت, اللہ کی راہ میں سعی و کوشش. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے, قوتیں, طاقتیں, صلاحیتیں, ہمیں ہدایتیں ہم تک پہنچائی ہیں دین کی شکل و صورت میں, شریعت کی شکل و صورت میں, اس منبر و محراب کی شکل و صورت میں, کتابوں کی شکل و صورت میں, علماء و مجتہدین کی شکل و صورت میں, اور کربلا کی شکل و صورت میں, انقلاب اسلامی ایران کی شکل و صورت میں, بیداری کی شکل و صورت میں, ان تمام مختلف شکل و صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پیغام ہدایت پہنچایا ہے, یہ سب کی سب چیزیں ہمیں دعوت دیتی ہیں عمل کا. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں جو نہیں رکھا ہے, قوتیں, طاقتیں, صلاحیتیں دی ہیں, برتری دی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو, برتری دی ہے. لہذا ہم اس برتری کا پاس رکھیں, اس برتری کو زوال میں تبدیل نہ ہونے دیں. لہذا یہ جو بندگی ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بندگی کیا چیز ہے؟ ایمان, اسلام, سر تسلیم خم کر دینا, اور عمل. لہذا قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت, کہنا ماننا بلا چور و چرا. اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ اطاعت ہے اللہ کی بندگی, اللہ رسول اور امام معصوم, وقت کے امام کی اطاعت کرنا. یہ اصل مفہوم بندگی ہے, مفہوم اطاعت ہے. جو انسان بھی اللہ رسول اور وقت کے امام کی اطاعت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا مخلص ہے, یہ اللہ کا مخلص بندہ ہے اور اللہ سے مخلص ہے. یعنی دیکھیں کتنا واضح مطلب ہے کہ جو اطاعت کر رہا ہے صرف اللہ رسول اور امام کی, تو وہ شیطان کی اطاعت کیسے کرے گا؟ شیطان کی بندگی کیسے کرے گا؟ شیطان کا کہنا کیسے مانے گا؟ یہ ہے مخلص ہونے کا مطلب, کہ ہمارا پورا جسم و بدن, ہمارا پورا وجود بندگی کا مظہر ہے. اور آپ دیکھ لیجئے غدیر خون کے میدان میں اعلان ولایت امیر المؤمنین امام المتقین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اعلان ولایت امامت سے پہلے اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ اس منبر سے بیان کیے جانا ہمیشہ کہ آپ نے کیا فرمایا، اعلان امامت و ولایت سے قبل آپ نے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت اور اختیار نہیں رکھتا؟ کیا ہے یہ سوال، یعنی ہمیں خود سوال کرنا چاہیے کہ اللہ کا پیغام نازل ہوا کہ اے رسول، اے ہمارے پیغمبر، علی کی امامت و ولایت کا اعلان کر دو، تو آپ بلا فاصلہ کر دیں اعلان، یہ اعلان کرنے سے پہلے آپ سوال کر رہے ہیں، یعنی ایک طریقے سے یہ سوال جو ہے وہ ایک استفہام انکاری، ایک اقرار اور ایک اعتراف لینا چاہتے ہیں، ان کے اندر کے انسان کو، ان کے اندر کے ضمیر کو، ان کے اندر کے جو حقیقی انسان ہے، ان کے اندر کا جو دل ہے، اس دل کی جو آنکھیں اور زبان ہے، انہیں کھولنا چاہ رہے ہیں اور ان سے بلوانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ایک اعلان ہونے والا ہے وہ معمولی اعلان نہیں ہے، صرف میری رسالت نہیں، مجھ سمیت 124,000 انبیاء کی رسالت و نبوت اور ان کی زندگی بھر کی محنت اس ایک اعلان پر موقوف اور منحصر ہے، اس اعلان ولایت و امامت سے اگر تم نے وفا کی تو یہ اسلام جس شکل و صورت اور کیفیت میں میں نے پہنچایا ہے یہ اسی طرح رہے گا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ کون نہیں ہوتا ہے جس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے، راستے کے ساتھ ساتھ رہنما بھی ہوتا ہے، راستہ بھی دے دیا رہنما بھی دے دیا، تو اگر یہ دو چیزوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، نہ شیطان کے راستے پر جاؤ گے نہ کوئی چیز تم سے چھن سکے گی، کوئی بھی چیز گم نہیں ہوگی، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی کی جانب سے تمہیں ملی ہیں یہ ملی رہیں گی، کوئی نہیں چھین سکے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو، لہذا آپ نے بہت سنگین اقرار اور اعتراف کروایا، آپ نے امامت و ولایت کی سنگینی کا احساس دلایا اس ایک لفظ کے ذریعے، الستو اولا، اولا کہنے کے بعد پھر فرمایا مولا، اولا مولا، کیا میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے وجود پر خود تم سے زیادہ اولویت اور اختیار نہیں رکھتا؟ قالو بلا، سب نے کہا کہ ہاں، یعنی علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کی امامت و ولایت پر کیونکہ اسلام کی بقا کا انحصار ہے، لہذا آپ جو ہے وہ تجدید عہد و پیمان اور تجدید وفا کرنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اگر علی کی ولایت و امامت کا اقرار و اعتراف کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کس چیز کو قبول کر رہا ہے، وہ اس کی سنگینی کو محسوس کرے اور سمجھ لے کہ اللہ کا آخری نبی جانے سے پہلے کس چیز کا اقرار کرنا چاہ رہا ہے، یہ پیغام ہے کیا، اس پیغام کے تقاضے کیا ہیں، اس پیغام کا اقرار کرنے کے بعد پھر جو چیزیں آئیں گی وہ کیا ہوں گی. تو ولایت و امامت وہی قبول کر سکتا ہے جو اپنے نفس پر اختیار اپنا نہ رکھتا ہو، اپنے نفس اور اپنے پورے وجود کا اختیار دے دے اللہ رسول اور وقت کے امام کو. یہ نتیجہ نکل رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اب اختیار تمہارے امام کا ہے. تمہارے امام نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا، تم نے اپنا نفس اپنے امام کو بیچ دیا. جس طرح تمہارے امام کا کوئی اختیار اور ارادہ نہیں رہا اللہ کے ارادے اختیار کے مقابلے میں، بلکہ جو اللہ کا اختیار اور ارادہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی مشیت ہے، تمہارے امام کی مشیت اور تمہارے امام کی خواہش اور تمہارے امام کی بھی مرضی وہی ہے، تو اب تمہاری مرضی بھی، تمہارا اختیار اور تمہارا ارادہ بھی وہی ہونا چاہیے جو تمہارا امام چاہتا ہے. یہ ہے حقیقت و روح ولایت و امامت اور حقیقت و روح بندگی و اطاعت. یہ بس ہم سے یہ چاہ رہا ہے اللہ تعالی، یہ اصل خلاصہ ہے. اب ہم نے اپنی زندگیوں میں، چاہے وہ زندگی ہمارے گھر کی چار دیواری کی ہو یا گھر سے باہر کی ہو، جس طرح کے بھی معاملات ہو، ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے گھر کی زندگی ہو یا گھر سے باہر کی زندگی ہو، ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امام کیا چاہ رہا ہے. ہمیں امام کی چاہت کا کب پتہ چلے گا؟ جب ہم امام سے قریب ہوں گے. وہی تو نازل نہیں ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے امام کیا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا پہلا امام ہو یا آخری امام ہو، سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں. بہت آسان سا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، چہارہ معصومین علیہ السلام کے اسوے کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو سامنے رکھنا، یہ ہے اصل، یہ ہے جواب کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا آخر ضرورت کیا تھی اللہ تعالی کو ان معصوم ہستیوں کو ہمارے درمیان بھیجنے کی. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے معلم اول ہیں، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے، یا اللہ کی حجت ہے ہم پر. کس حیثیت سے؟ اپنے قول اور اپنے فعل اور اپنے عمل، تینوں حوالے سے. ان کا قول و عمل و فعل ہمارے لیے حجت ہے، ان کا قول، ان کا کہنا. کس سے کہا؟ ہم سے کہا. کس کے لیے کہا؟ ہمارے لیے کہا. لہذا ہم پر لازم ہے کہ ان کے اقوال اور ان کے افعال و سیرت تک پہنچیں، ہماری دسترسی ہونی چاہیے. کہ میرے وقت کے امام نے میرے لیے کیا کہا، میرے وقت کے امام میرے لیے کیا چھوڑ کر گئے، کیونکہ امام تو سامنے نہیں ہے، نہ وہ مجھ سے مل رہے نہ میں اسے مل سکتا ہوں. ملت کا ایک ایک فرد یہ سوچے، یہ سوال کرے، غور و فکر کرے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اکثر وقت گزر چکا ہے. بہرحال ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، پیشن گوئیاں ہوتی رہی، آخری نبی بھی آئے چلے گئے، پیشن گوئیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہا. پہلے امام، دوسرے امام، بارہویں امام، غیبت صغریٰ وہ بھی ختم ہوئی، غیبت کبریٰ بھی. کس مرحلے پر ہے؟ بالآخر قیامت تو آنی ہے، قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ آنی ہے. اس پوری دنیا پر پرچم اسلام بلند ہونا ہے، آخر کب ہوگا؟ وعلیکم السلام. سارے کام ایک ایک کر کے ہوتے رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے. پیشن گوئیاں بھی اپنی جگہ پر برحق رہی ہیں، ہمیں اندھیرے میں تھوڑی رکھا گیا ہے، ہر چیز ہمارے علم میں لائی گئی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں آپ مومنین کی خدمت میں، اس وقت بھی کہنے جا رہا ہوں، ہم سے زیادہ اطاعت گزار، ہم سے زیادہ مخلص و خالص، ہم سے زیادہ باوفا، ہم سے زیادہ باکردار، ہم سے زیادہ مجاہد کسے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی نے ہر ہر طرح سے ہم پر حجت تمام کی ہے، اور ہم اسلام خالص اور اسلام محمدی پر ہیں، تو پھر ہمیں کس بلاک میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بلاک کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا، ہر نبی رسول اور امام کے دور میں مختلف بلاکس رہے ہیں، اب بھی ہیں. اس حالت و کیفیت اور نوعیت سے تو انسانی معاشرہ کبھی بھی خالی نہیں رہ سکا ہے، اس وقت بھی بلاک ہیں. میں کون ہوں؟ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے مجھے سوچنا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں کھڑا ہونا چاہیے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے کیا دیکھنا چاہیے، میں کیا سن رہا ہوں، مجھے کیا سننا چاہیے، میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا بولنا چاہیے، میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھے سوچنا کیا چاہیے، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے جانا کہاں چاہیے، میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے، میں کس کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے کس کی طرف دیکھنا چاہیے، میں نے کسے پکڑا ہوا ہے، پکڑنا کس کو چاہیے. مجھے کس پر امید ہے اور مجھے امید اور آس کس پر لگانی چاہیے. میں کون ہوں، وہ کون ہے جو میرے سامنے ہے، میں کون ہوں، وہ کون ہے، میرا اور اس کا آپس میں قارورہ، ایمان، عقیدہ، خون ملتا ہے کیا؟ میں جس بلاک میں ہوں، جس دائرے میں ہوں، جو بلاک اور دائرہ میری شناخت ہے، میری پہچان ہے، میں دنیا اور آخرت میں اسی رنگ سے پہچانا جاتا ہوں، وہ پرچم میری شناخت اور پہچان ہے، وہ ایمان و عقیدہ، وہ آزاداری، وہ اخلاص و خلوص میری شناخت اور پہچان ہے. تو کیا میں اور وہ ایک ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، رسول اور امام کی بارگاہ میں، کیا میں جو منتظر ہوں ہر حوالے سے، کیا سامنے والے کا شمار بھی منتظرین میں سے ہوتا ہے؟ میں جو سامنے والوں کو سمجھ رہا ہوں بہت کچھ، کیا میرا امام راضی ہے؟ کہیں اس کو سمجھنے سے، اس کو ماننے سے میرا امام ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ ان تمام باتوں پر سوچنا میری شرعی عقلی ذمہ داری ہے. ایک مومن ہونے کے ناطے مجھے یہ سب کچھ سوچنا ہے. ہم نے بہت وقت ضائع کیا ہے, برباد کیا ہے خود کو. کتنی تباہیوں بربادیاں ہم پر ہوئی ہیں. ورلڈ کے حوالے سے آپ دیکھیے, دنیاوی نقطہ, پوری دنیا کے حوالے سے آپ دیکھیے, افغانستان و عراق و ایران و لبنان و فلسطین و مصر و بحرین, امریکہ, یورپ, مغربی ممالک, افریقہ میں آپ چلے جائیے, کہاں کہاں ہمارے ساتھ ناانصافیاں نہیں ہوئی ہیں. ناانصافیوں کا سلسلہ تو آج تک جاری و ساری ہے. جو ناانصافیاں بغیر خطا کے, بغیر جرم کے, بغیر کسی گناہ کے, کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وابستگی ہے آل رسول علیہ السلام سے, محمد اور آل محمد علیہ السلام سے, صرف اس بنا پر. جب تک کہ یہ نسبت رہے گی دنیا والوں کا یہ سلوک رہے گا. ہم جن کو مانتے ہیں دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ تو عالم اسلام کے محسن تھے اور محسن ہیں اور محسن رہیں گے. انہوں نے کون سا جرم و خطا کیا تھا؟ ان سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا؟ کس غلطی کے وہ مرتکب ہوئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن مسائل کی انتہا ہو گئی. ہم دیکھیں نا تل حقیقت کو, بابا سبت علیہ مسائل ہو لو سبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا یہی مسائل, یہی تانے, یہی کوڑے, یہی آگ و آتش, یہی زخم اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتے. بابا بیٹی نے آپ کی لاج رکھی ہے. لہذا محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے کبھی بھی کسی دور میں اندھیر و تاریکی میں نہ رہ سکتے ہیں نہ رہنا چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے اس وقت ہم روشنی میں بیٹھے ہیں, چاروں طرف نسبتاً زیادہ اندھیرا ہے لیکن اس وقت ہم نسبتاً زیادہ روشنی میں بیٹھے ہیں. اور یہ بھی صرف غیبت کبریٰ کی وجہ سے ہے. یہ جب آئے گی واشرقت النور بنور ربہ, پورا عالم اسلام روشن ہو جائے گا, دل روشن ہو جائیں گے, ضمیر و عقل و شعور سب روشن ہو جائیں گے. لیکن اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اندھیروں میں نہ رہیں. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس بات کو سوچیں کہ میں اس وقت اندھیرے میں ہوں یا روشنی میں ہوں. سوچیں ہر حوالے سے. اس لیے کہ اسلام کے دائرے میں کوئی حوالہ بھی باہر نہیں ہے, اسلام میں سب داخل ہے. اسلام آیا ہے پورے معاشرے کی ایک ایک چیز کی اصلاح کرنے کے لیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام فرمایا وہ اصلاح کے لیے تھا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خلافت قبول کی تھی وہ اصلاح کے لیے تھی. اسلامی حکومت اور نظام نافذ ہوگا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. ہم اصلاح طلب ہیں, ہم چاہتے ہیں اصلاح ہو. اپنے انبیاء اور آئمہ کی طرح, اپنے آخری امام کی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو. اسی لیے تو انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم اصلاح نہ چاہتے تو اس پہلے دن سے لے کر بنو امیہ بنو عباس کے دور اور اس کے بعد تک, اب تک, چاہے ضیاء الحق کا دور ہو یا یہ والا دور ہو, ہم پر مصائب نہیں پڑتے، مصائب سے مفر نہیں ہے، اللہ کے مخلص بندوں پر ہمیشہ مصائب نازل ہوئے ہیں، ان کا جرم یہی ہے کہ وہ مخلص ہیں، ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے ہر زمانے کے شیطان اور شیطان کے پیروکار فرعون و یزید صفت شخص کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، باطل کا انکار کیا، سولی پر لٹکنے کو قبول کیا، اپنے پھندے اور پھانسی کے پھندے کو انہوں نے چوما ہے، گلے لگایا ہے فخر سمجھتے ہوئے، کلمہ اسلام کی بنیاد ہی انکار پر ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت کی بنیاد بھی انکار پر ہے، محمد رسول اللہ، محمد کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب جھوٹے ہیں، علی ولی اللہ، اس کلمہ ولایت امامت کے بھی اصل و اساس و بنیاد بھی یہی ہے، ہر حق کے مقابلے میں باطل کو لایا گیا ہے، حق و باطل کا مارکہ، حق و باطل کے پیکار، یہ تا ظہور امام اور قیامت تک رہنی ہے، کہاں بھاگ رہے ہیں ہم لوگ، مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے، میرا پورا وجود اس بات کی گواہی دے کہ میرے ہاتھوں میں حق کا پرچم ہے، کوئی اور پرچم نہیں ہے، میری زبان پر کلمہ حق جاری ہے، کوئی اور کلمہ نہیں، میں سوچتا ہوں تو حق، بولتا ہوں تو حق، سنتا ہوں تو حق، میرا راستہ حق کا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یاد رکھیں حق بٹا ہوا نہیں ہوتا ہے، حق ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، جہاں تقسیم ہوتی ہے اور جہاں بٹے ہوئے ہوتے ہیں وہاں عقل و شعور سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت حساسیت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کب تک مار کھاتے رہیں گے، کب تک کوئی ہمیں استعمال کرتا رہے گا، دیکھ لیجئے نا عالم اسلام کی بیداری کو، آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، جتنے بھی جھوٹے نظام ہیں، جتنے بھی جھوٹے سیاستدان ہیں، مکار، فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ان سب سے بیزاری کا اعلان ہی اصل راہ نجات ہے، ہمارا راستہ انبیاء کا راستہ، ائمہ کا راستہ ہے، کربلا کا راستہ ہے، یہ راستے کہاں جا رہے ہیں اور راستے کہاں جا رہے ہیں یہ کون سوچے گا، یہ ہم نے خود سوچنا ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی اور گھر سے باہر بھی، کوئی اور ہمیں نہ کہے، کوئی اور ہمیں کیا کہے گا کہ آپ سوچیں، ہم نے خود سوچنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت ہم نے خود کرنی ہے، اپنی خواتین کی تربیت ہم نے خود کرنی ہے، ہمارا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک دائرہ کار ہے، ایک انفرادیت ہے، دیکھ لیجئے آپ حزب اللہ کو، پوری دنیا میں آگ لگی، یہاں بھی آگ لگی، لگانے والے کون تھے ہمارا آپ جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے ایران اور لبنان کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے امن و امان اور سکون کے ساتھ دشمن سے اظہار بیداری کی، ایک دن نہیں ہوا، ایک ہفتے تک احتجاج ہوتا رہا ہے، کتنا منظم، کتنا پرشور کو، کتنی شان و شوکت، عظمت و جاہ و جلالت اور حیبت کے ساتھ، یہ اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری آپ کو ہو سکتا ہے شاید آپ تک میسج پہنچا ہو، ایرانی جو ہینکرز ہیں انہوں نے عالم اسلام اور مومنین کو ایک خوشی کا پیغام سنایا، اسرائیلیوں اور یہودیوں کی 170 ویب سائٹس کو انہوں نے ہیک کر لیا ایرانی ہینکرز نے، کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنی بڑی جیت ہے یہ، آپ سوچیں کہ دنیا بھر میں مشہور و معروف یہ ہے کہ یہودی ایسے ہوتے ہیں, یہودی ایسے ہوتے ہیں, یہودی ایسے ہوتے ہیں. حزب اللہ نے تو یہودیت کی ساری جو ہے وہ جھوٹی جو قوت و طاقت تھی اسے ملیا میت کر دیا, خاک میں ملا دیا. حیدری, لیکن یہ ایک اور کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ رات کو اس طرح جو ہے وہ صرف کرتا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی دعا مناجات کر رہا ہے, کوئی اپنے کام انجام دے رہا ہے, اپنے لیے, اپنے قوم و وطن اور اپنی ملت کے لیے, دین کے لیے. لہذا آپ دیکھ لیجئے, ایک سائٹ نہیں 170 ویب سائٹ یہودی اور اسرائیلیوں کی جو ہے وہ ہیک کر لیں. کتنی بڑی کامیابی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ہر سانس, ہمارا ہر قدم, ہماری ہر گفتگو, ہماری زندگی کا پل پل اسلام کی مدد اور نصرت اور باطل کی سرنگونی کے لیے ہو. الہی آمین یا رب العالمین. اس ایک معصوم بچے نے جو الہی آمین کہا, آپ سے گزارش ہوں کہ آپ بھی بلند آواز سے اس معصوم بچے کی آواز میں ہم ہاں ہاں ہو کر فرمائیں الہی آمین.
ہم نے کہتے ہیں اسلامی ایران کی سلامتی اور ترقی کے لیے بلند ترین صلوات.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مولا کرم, کربلا ہاں ہمارا واحد شعار ہے. یہ ایک ایسا چراغ ہے جو اس چراغ کے دائرے میں آئے گا اسے روشنی ملے گی. یہ چراغ کیسی روشنی دے رہا ہے, یہ چراغ کس نے جلایا, یہ چراغ کیوں اب تک جل رہا ہے, اس چراغ کی روشنی میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. یہ کربلا کے چراغ کی جو روشنی ہے, اس روشنی میں ہم نے کیا دیکھنا ہے. روشنی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے, اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آتا. اس روشنی میں ہم نے دیکھنا کیا ہے, یہ عظیم قربانیوں کا جو اصل پیغام ہے, نتیجہ اور مقصد ہے وہ یہی ہے. کربلا ایک چراغ ہے اور جل رہا ہے. اس کی روشنی میں ہم نے وہی دیکھنا ہے جو امام حسین علیہ السلام دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ قربانیاں تھیں اسی لیے کہ ہم ان قربانیوں سے درس زندگی لیں, زندگی کا درس لیں, جینے کا سبق لیں کہ ایک مومن کس طرح جیتا ہے, ایک مومن کو کس طرح جینا چاہیے دور یزیدی میں, دور فرعونیت میں, دور پرفتن میں, کہ جب حق آئمہ غصب کر لیا گیا ہو اور ہر طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہوں, مصائب ڈھائے جا رہے ہوں, کسی طرف بھی رحم نہیں ہے, چاروں طرف شقاوت ہے, بدبختی ہے, قتل و غارت گری ہے, بے رحمی ہے, قاتل ہیں, غذا اور پانی کو بند کرنے والے ہیں, تشدد کرنے والے ہیں, جبر کرنے والے ہیں, زور و زبردستی سے بیعت لینے والے ہیں, مانو ہمیں, نہیں مانو گے تو موت کے حقدار ہیں, تمہیں جینے کا حق نہیں ہے. یہ ہے یزیدیت جو ہر دور اور ہر زمانے میں ہے, اس وقت دنیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, اور پاکستان کے ہر شہر میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے.
جو بھی یہ کہتا ہے، یہ لکھتا ہے، تقریر کرتا ہے، جس کا بھی یہ منشور ہے وہ یزید ہے. یزید میں معاویہ نہ صحیح مگر یزیدیت کا مظہر ہے. لا اکراہ فی الدین، جب اللہ نے جبر نہیں کیا، وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے، جبر و تشدد کرنا نہیں ہے، گردنوں پر مسلط ہونا نہیں ہے، گھروں کو آگ لگانا، بازاروں کو آگ لگانا، لوگوں کی زندگی سے کھیلنا، معصوم بچوں کو یتیم کرنا، کسی کی کوکھ اجاڑنا، کسی کی مانگ اجاڑنا، کسی کے گھروں کو برباد کرنا، دنیا ملک اور شہر کے امن و امان کو برباد کر دینا، یہ نہ خدا نے حق دیا ہے، نہ رسول نے حق دیا ہے، نہ امام نے حق دیا ہے، نہ انسانی ضمیر، نہ انسانی عقل و شعور اس بات کا حق دیتا ہے، نہ دنیا کا محترم قانون کہ جو آنکھ والا ہو، اندھا قانون نہیں، آنکھ والا قانون. دنیا کا قانون تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں مانو. لہذا آپ دیکھ لیجئے دنیا کا قانون کتنا اندھا ہے. ان تینوں سے بھی کہا یزید نے کہ میری بیعت کرو، حسین ابن علی سے بھی کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو. یہ دنیا کا قانون یہ ہے، اندھا ہے. ان کی نظر میں حسین اور دوسروں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، حالانکہ قانون علم ہے. قانون ہوتا اس لیے ہے کہ اس علم کی روشنی میں، اس قلعے کی روشنی میں ہر ایک کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو. لہذا جو قانون تحفظ نہ دے وہ اندھا قانون ہے. قانون کا فلسفہ یہی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جتنے بھی قانون دان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، جب ہم ان سے قانون کی روشنی میں حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے. آپ اپنے آپ کو کیوں مستثنی کر کے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے دربار میں جناب حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کہہ کر کھڑا کیا تھا، علی ابن ابی طالب کو بھی یہی کہہ کر کھڑا کیا تھا، علی اور حسین کی بیٹیوں اور ماؤں بہنوں اور نبی زادیوں کو بھی یہی کہہ کر کھڑا کیا تھا. یہ قانون اندھا ہے. اور جو بصیرت والے ہیں، جو نور میں رہنے والے ہیں، وہ اندھیروں اور اندھوں کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. ہم تو غیانگر ہیں، ہم منکر ہیں، ہم سرکش ہیں، نہیں مانتے ہم ایسے قانون کو کہ جو سچے اور جھوٹ کو ایک کر دیں.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری. دیکھ لیجئے آپ، میڈیا کا کوئی احسان نہیں ہے. میڈیا ہمارے لیے نہیں کر رہا تھا، میڈیا اپنے لیے کر رہا تھا. پوری دنیا نے دیکھا، ہر ایک نے دیکھا اور ہر ایک کو دکھایا بھی گیا ہے. ایک چھوٹی سی حجت بھی تمام ہو گئی، پورے پاکستان میں ہونے والی ہنگامہ آرائی میں، کہ امن و امان چاہنے والے کون ہیں اور تباہی و بربادی کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، دہشت گرد، چور، ڈاکو، رہزن کون ہیں، سب کو پتہ چل گیا. لہذا بے شمار، لہذا آپ دیکھیے اب ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میڈیا کی آنکھ نے سب کچھ دکھا دیا.
اب ہم تو مطالبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں، بہت بے چینی سے ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ اب حکومت کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے ان شناخت شدہ گروہ کے ساتھ، ان شناخت شدہ پرچم والوں کے ساتھ، جھنڈے والوں کے ساتھ حکومت، عدلیہ اور انتظامیہ کیا کرتی ہے؟
ہیہات من الذلہ،
ہیہات من الذلہ،
ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ،
ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ،
ہیہات من الذلہ، نعرہ حیدری،
ہیہات من الذلہ، اللهم صل على محمد وعلى محمد، حیات من الذلہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کے شعار اور نعروں میں سے ایک نعرہ تھا، آپ کا شعار تھا کہ جس میں آپ نے صاف ارشاد فرمایا کہ جو بھی حسین ابن علی سے دور ہوگا، جو بھی حسین ابن علی کے راستے کو اختیار نہیں کرے گا، جو بھی حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دے گا، جو بھی حسین ابن علی کی مدد و نصرت نہیں کرے گا، جو بھی حسین ابن علی کی طرح راہ عشق شہادت کو اختیار نہیں کرے گا، جو بھی حسین ابن علی کے اصحاب و انصار اور بقیہ افراد کی طرح راہ اسلام میں اسیری کو قبول نہیں کرے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا، آج نہیں تو کل۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کر کے یہی فرمایا کہ اگر ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہو، غلامی سے بچنا چاہتے ہو، اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ رسول اور رب اور امام کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آؤ راہ حسین ابن علی پر، جو راہ عبادت ہے، جو راہ اطاعت ہے، جو راہ بندگی ہے، جو راہ ایمان و نور و استقلال و آزادی و حریت ہے، جو راہ شرافت و عزت و عظمت و سربلندی ہے، جو راہ انسانیت ہے، کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدى و سفینۃ النجا۔ جاننا چاہتے ہو اے حسینیوں، اے عاشورائیوں، اے کربلائیوں، اے حسین کے ماننے والوں، اے حسین کے عزاداروں، جو بھی عاشق حسین ہے، جو بھی محب حسین ہے، جو بھی حسین کو چاہنے والا اور حسین کا ماننے والا ہے، قیامت تک جو حسین سے نسبت رکھتا ہے، قیامت تک جو بھی حسین سے اپنی نسبت رکھنا چاہتا ہے، وہ جان لے حسین کی شناخت پہچان اور معرفت حاصل کر لے کہ حسین مصباح الہدى و سفینۃ النجا، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ جو حسینی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ چاروں طرف غرق کر دینے والا دریا ہے، اس دریا سے نجات صرف کشتی حسین ابن علی ہی سے مل سکے گی۔ دیکھ لو قیامت تک، اب حسین ابن علی کے بعد کسی بھی امام نے قیام نہیں کیا ہے، لہذا قیامت تک، تمہارے آخری امام کے ظہور تک دنیا میں اندھیرا ہوگا۔ روشنی چاہتے ہو تو حسین ابن علی روشنی ہے۔
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
شکریہ۔
لہذا آئیے کربلا چلتے ہیں، لیکن کربلا چلنا ہے مدینے سے ہوتے ہوئے۔ کربلا کا آغاز حسین ابن علی کی کربلا کا آغاز مدینے سے ہوا تھا، البتہ آل رسول کی کربلا کا آغاز تو مدینے ہی سے ہو گیا تھا۔ بابا صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا، حسین ابن علی ان آہوں کو، ان سسکیوں کو، اس گریا و بکا کو ساتھ لیے ہوئے، اس غم و اندوہ کو، زخمی ماں کے جو ہاتھ مسلسل دم نکلنے کے بعد بھی جو پاک و پاکیزہ ہاتھ اس معصوم پہلو پر رہا، اس پہلو کے درد کو محسوس کرتے ہوئے